اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ناظرین السلام علیکم سب سے پہلے آپ کو قرآن نصرت اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا جانے والا پروگرام آسان راستہ میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز حلال مشکلات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس روح افروز فرمان سے کرنا چاہیں گے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنی خوشنودی کی جانب ایک شاندار راستہ اور اپنی عبودیت اور عبادت کا بلند ترین معیار قرار دیا ہے. اس نے اسے اعلیٰ احکام، بلند اصولوں، محکم دلائل اور مسلمہ دانش سے نوازا ہے. اب یہ تمہارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو شان اور عظمت بخشی ہے اس کو قائم رکھو، اس پر خلوص دل سے عمل کرو اور اس کے احکام و قوانین کی تعمیل کرو اور اپنی زندگی میں اس کا مناسب مقام اسے دے دو. مولا کے اس پیغام کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں شرکت کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ آپ ہمارے موبائل نمبر پر ہم سے سوال پوچھیں گے، ہمارے ساتھ جہید علماء کرام تشریف فرماؤں گے، آپ کے سوال کو ہم ان کے سامنے رکھیں گے، وہ تفصیلاً آپ کو جواب دے دیں گے. ہمارا موبائل نمبر ہے 0334319131 0334319131. دوسرا موبائل نمبر ہے 0321380855. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qitrat.org info@qitrat.org. ناظرین، آج آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب.
السلام علیکم.
سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ پھر ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے کالر کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال پوچھا گیا ہے.
ہلو، السلام علیکم. میں حسین بات کر رہا ہوں سلے بازار سے. آغا صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ سگریٹ نوشی دل کی بیماریوں اور کینسر کا اصلی سبب ہے اور اکثر عمر کو کم کی جانے کا باعث بھی ہوتا ہے، لہذا مندرجہ ذیل افراد کے بارے میں ذرا حکم بتا دیجیے گا. سب سے پہلے وہ شخص کے جس نے ابھی سگریٹ پینا شروع کی ہے اس کا حکم بتا دیں، اور وہ شخص کے جو اس سگریٹ پینے کا سگریٹ نوشی کا عادی ہو چکا ہے اس کا حکم بتا دیں، اور ایک تیسرا شخص ہے وہ اگر سے سگریٹ تو نہیں پیتا مگر وہ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ جائے کہ سگریٹ پیتا ہے، اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ اس انسان کے ساتھ بیٹھنا بھی اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. لہٰذا مولانا صاحب ذرا اس مسئلے کی وضاحت کر دیجیے گا، شکریہ.
مولانا صاحب، یہ پہلا سوال جو حسین صاحب نے پوچھا ہے اور سگریٹ کے حوالے سے تین افراد کے بارے میں مسئلہ جاننا چاہتے ہیں. پہلا شخص وہ جو ابھی پینا شروع کیا ہے جس نے، اور دوسرا وہ جو پینے کا عادی ہے، تیسرا وہ جو پینے والوں کے ساتھ رہتا ہے اور ڈاکٹر نے اسے بھی مضر قرار دیا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمائے گا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی جانب سے اگرچہ سوال کے تین حصے کیے گئے ہیں مگر میں تینوں سوالوں کا ملا کر آپ کے سامنے جواب پیش کرتا ہوں. سگریٹ نوشی اگرچہ ڈاکٹروں کے یہاں یہ ثابت شدہ ہے کہ یہ مختلف قسم کے نقصانات پہنچاتی ہے اور مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرتی ہے، مگر یہ نقصانات اور یہ بیماریاں اگر اس حد تک ہے کہ جیسے آج دنیا میں ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں افراد سگریٹ نوشی کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود وہ اتنی کوئی خاص ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں. دل کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے، ایسی خاص بیماریوں میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہے. اگر سگریٹ نوشی کی وجہ سے ان بیماریوں میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد کم ہے تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ کہ اگرچہ یہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے مگر نقصان پہنچانے والی چیز بھی اس حد تک نقصان نہیں پہنچا رہی ہے کہ جو بھی سگریٹ پیے گا اسے کینسر کی بیماری ہو جائے گی، جو بھی سگریٹ پیے گا اسے دل کی بیماری ہو جائے گی، جو بھی سگریٹ پیے گا اسے بلڈ پریشر کی بیماری ہو جائے گی، ایسی صورتحال نہیں ہے. اگرچہ یہ نقصان دہ ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ جو بھی سگریٹ پیے وہ ہر آدمی اس بیماری میں مبتلا ہو جائے، یہ والی صورت نہیں ہے. ہاں اس کے باوجود فرض کیجیے کہ کینسر کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، دل کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، مگر اس کے باوجود کچھ نہ کچھ اس کے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے. تو اب کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا رہی ہے تو معمولی نقصان کی وجہ سے اس پر لازم نہیں ہوگا کہ وہ سگریٹ پینا چھوڑ دے. لہذا جو ابھی سگریٹ پینا شروع کرنے والا ہے وہ بھی، جو ایک عرصے سے سگریٹ پی رہا ہے وہ بھی، اور اس طرح سے جو سگریٹ پینے والے کے برابر میں بیٹھا ہوا وہ بھی، سگریٹ کا دھواں اسے کسی حد تک تھوڑا بہت نقصان پہنچائے گا، مگر اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا کہ ہر آدمی کو کینسر کی بیماری میں مبتلا کر دے، یا دل کی بیماری، یا گردے کی بیماری، یا خون کی بیماری میں مبتلا کر دے. معمولی نقصان پہنچے گا. تو معمولی نقصان پہنچنے کی وجہ سے سگریٹ نوشی کا چھوڑنا واجب نہیں ہوگا. چھوڑ دینا البتہ اچھی بات ہے، ڈاکٹر جب کہہ رہے ہیں انسانی صحت کے لیے نقصان دہ تو چھوڑ دینا اچھی بات ہے، مگر واجب نہیں ہوگا. واجب کن افراد کے لیے ہوگا؟ جن کو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے سگریٹ نوشی کو جاری رکھا تو یقیناً وہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، یقیناً وہ کوئی دوسری بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے. جن کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم نے سگریٹ نوشی کو جاری رکھا یا سگریٹ نوشی کو شروع کیا تو یقیناً ہم اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کے لیے تو سگریٹ پینا حرام ہے. لیکن جن کو ایسی چھوٹی موٹی بیماری ہو جاتی ہے کہ مثلا سانس جلدی پھولنے لگتا ہے، یا ان کے ایتھلیٹ دوڑنے کی رفتار ذرا کم ہو جاتی ہے، یا اگر سیڑھیاں چڑھیں تو زیادہ سانس پھول جاتی ہے، یہ چھوٹی موٹی بیماریوں کی وجہ سے ان کے لیے سگریٹ چھوڑنا واجب نہیں ہوگا. لہٰذا اگر وہ نہ چھوڑیں تو وہ گناہ کا کام نہیں کریں گے. البتہ جو بیماریاں میں مبتلا ہوئے ان کو یقین ہے کہ ان کا نقصان پہنچ رہا ہے تو ایسی صورت میں ان کو چھوڑنا پڑے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور قابل توجہ ہے، جو افراد مسلسل کئی سالوں سے سگریٹ پی رہے ہیں، مثلا 30 سال سے کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہے، اگر اچانک وہ سگریٹ پینا چھوڑ دے تو ہو سکتا ہے کہ سگریٹ پینا چھوڑ دے تو اس کو نقصان پہنچ جائے. اگر سگریٹ پینا چھوڑ دے گا تو وہ ہو سکتا ہے کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، ٹینشن کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اس کو نیند آنا بند ہو جائے، اس کا کھانا الگ ہونا بند ہو جائے، مختلف قسم کی اس کو بیماری پیدا ہو جائے. تو ایسے آدمی کے لیے تو قطعاً سگریٹ چھوڑنا واجب نہیں ہوگا. لہذا جو سگریٹ پینے والے افراد ہیں ان کی مختلف کیٹیگریز ہے، فقط حرام ان افراد پر ہے کہ جن کو یقین ہے کہ وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ان کے لیے سگریٹ پینا حرام ہوگا، باقیوں کے لیے حرام نہیں ہے.
جی حسین صاحب، مولانا صاحب نے تفصیل بتا دیا کہ کس صورت میں سگریٹ چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے اور کس صورت میں جو ہے سگریٹ چھوڑنا واجب نہیں ہوتا ہے، تفصیل بتا دیا. لہٰذا ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں.
السلام علیکم، میں خالد حسین بات کر رہا ہوں سلو بازار سے. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ غسل جنابت کے بعد خارج ہونے والی رطوبت پاک ہو یا نجس ہے، اس کے بارے میں بتا دیجیے گا، شکریہ.
خالد حسین صاحب نے سوال کیا ہے، غسل جنابت کے بعد والی رطوبت کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جو ان کا سوال ہے، اس سوال کے حوالے سے پہلے ہم لفظ استبرا کی وضاحت کریں گے، اس لیے کہ لفظ استبرا وہ ہے آپ کے جواب میں استعمال ہوگا. استبرا اسلامی ایک اصطلاح ہے، اسلامی ٹرم ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اچھا یہ والی جو صورتحال اور ڈیفینیشن اس وقت میں بیان کر رہا ہوں یہ فقط مردوں کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، عورتوں کے حوالے سے بیان نہیں کر رہا. استبرا میں جب مرد پیشاب کر لے تو پیشاب کی نالی میں جو چند قطرے رہ جاتے ہیں ان قطروں کو ایک خاص طریقے سے نکالا جاتا ہے. جو خاص طریقے سے نکالنے کا طریقہ ہے اسے استبرا کہا جاتا ہے. وہ قطرے نکال دیے جائیں تاکہ بعد میں پیشاب کے قطرے نہ نکلیں، لباس نجس نہ ہو، بدن نجس نہ ہو. لہذا اٹھنے سے پہلے پہلے پیشاب کی نالی سے ان پیشاب کے قطروں کو نکال دینا اسے استبرا کہا جاتا ہے. تو اب استبرا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک استبرا ہوتا ہے پیشاب کا استبرا اور دوسرا استبرا ہوتا ہے منی کا استبرا. منی نکلنے کے بعد غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے. غسل جنابت واجب ہو گیا مگر اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے منی نکلنے کا استبرا کیا یا نہیں کیا. اچھا منی نکلنے کا استبرا کیسے ہوتا ہے؟ منی نکلنے کا استبرا اس طرح سے کہ غسل جنابت شروع کرنے سے پہلے پہلے وہ پیشاب کر لے. فقط پیشاب کر لے گا تو جو منی کے قطرات پیشاب کی نالی میں رہ گئے ہیں وہ منی کے قطرات نکل جائیں گے، بس پیشاب کر لینے کی وجہ سے جو منی کے قطرات نکل جائیں گے تو وہ منی کا استبرہ کہا جائے گا. اور اس کے بعد چونکہ اس نے پیشاب کیا ہے تو جو پیشاب کے قطرات نکالنے کا خاص طریقہ ہے اسلام کے اعتبار سے وہ آپ اپنے مسجد کے پیش امام سے پوچھ لیجیے, ذرا تفصیل وہ بتائیں گے. ساری باتیں ہو سکتا ہے کہ اوپن میڈیا میں کہنا ذرا مایوس سمجھا جاتا ہے, لہٰذا پیشاب کے قطرے نکالنے کا تو استبرا کا طریقہ ہے, وہ طریقہ بھی اگر اختیار کر لیا جائے تو پہلے منی نکالنے کا استبرا کر لیا پیشاب کرنے کے ذریعے سے, اور اس کے بعد پیشاب کا استبرا کر لیا تو دونوں استبرا ہو گئے. دونوں استبرا کرنے کے بعد اگر یہ غسل جنابت کر رہا ہے اور اس کے بعد کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے تو اس رطوبت کو پاک رطوبت سمجھیں گے, اس کی وجہ سے نہ آپ کو غسل کرنا ہے دوبارہ نہ آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ اسی وضو یا غسل کے ساتھ جو آپ کے پاس ہے آپ نماز پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں. البتہ اگر غسل جنابت سے پہلے یہ والا استبرا نہیں کیا جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا, استبرا نہیں کیا اور غسل جنابت کے بعد پھر کوئی رطوبت نکل آئی تو ایسی صورت میں اس رطوبت کو منی سمجھیں گے, لہذا آپ کو دوبارہ غسل جنابت کرنا پڑے گا. تو جو پہلے غسل جنابت کیا وہ بیکار ہو گیا, لہذا غسل جنابت سے پہلے عام طور پر مناسب یہ ہوتا ہے کہ منی کا استبرا بھی کر لیا جائے اور پیشاب کا استبرا بھی کر لیا جائے, اس کے بعد غسل کیا جائے تو اس کے بعد اگر کوئی رطوبت نکلے گی تو اس میں کسی پریشانی میں انسان نہیں پڑے گا.
خادم حسین صاحب, یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا, اور رطوبت کون سی نجس ہے کون سی پاک ہے اس کے حوالے سے مولانا صاحب نے بتا دیا. اب ہم اپنی اگلی کال کی طرف چلتے ہیں.
السلام علیکم مولانا صاحب, میں منظور گرو مندر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ جو بیٹا اپنے باپ کی جیب سے نکالتا ہے جبکہ باپ اسے جیب خرچ بھی دیتا ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ پیسہ نکالنا حرام ہے یا صحیح ہے؟ شکریہ.
مولانا صاحب, یہ منظور صاحب نے سوال کیا ہے اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بیٹا باپ کی جیب سے پیسہ نکالتا ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ باپ کی جیب سے پیسہ نکال کر پریکٹس کر رہے ہیں کیا, بعد میں دوسروں کی جیب سے پیسہ نکالیں گے, پھر بعد میں بینک سے پیسہ نکالیں گے. حضرات محترم, یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی کا پیسہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے جیب سے, اس کے پرس سے, اس کے اکاؤنٹ سے کسی طرح سے بھی نکال لیا جائے تو یہ جائز نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی جیب سے اگر آپ پیسے نکالیں تو حرام, اور اگر باپ کی جیب سے نکالیں تو وہ حلال, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر دوسرے کی جیب سے بھی بغیر اجازت کے نکالا ہے وہ بھی حرام ہے, باپ کی جیب سے بھی اگر بغیر اجازت نکالا ہے وہ بھی حرام ہے, بلکہ خالی حرام نہیں, اسی کو چوری کہا جاتا ہے. اسلام میں اسی کو چوری کہا جاتا ہے کہ جہاں آپ نے اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال لے لیا ہے, اس کا مال نکال لیا, اسی کو چوری کہا جاتا ہے. لہذا اگر اس طرح سے بیٹا اپنے باپ کی جیب سے پیسے نکال رہا ہے اور باپ کو پتا بھی نہیں ہے اور باپ راضی بھی نہیں ہے تو نہ صرف یہ حرام کام ہے بلکہ اسی کو چوری کہا جائے گا. اگر فرض کیجیے کہ یہ کسی طرح سے بعد میں پکڑا جائے اور اسلامی عدالت میں پیش کیا جائے تو ممکن ہے کہ اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے, اس لیے کہ چوری اسلام میں ایسا جرم ہے. چور مرد اور چور عورت, ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہے قرآن میں. لہٰذا اگر یہ اسلامی عدالت میں پیش کر دیا جائے تو این ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں. اچھا, اب آئندہ کے حوالے سے تو آپ نے بات سن لی کہ یہ حرام ہے اور اسی آدمی کو چور کہا جائے گا جو اس طرح سے دوسروں کی جیب سے پیسے نکال رہا ہے. مگر اگر فرض کیجیے کہ کسی شخص کو اس کا احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, اب اس غلطی کا ازالہ میں کیسے کروں؟ وہ افراد کے جو کسی طرح سے اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں, مثلا بہت سارے افراد ایسے آپ کی نگاہوں میں بھی ہوں گے کہ جنہوں نے بے عین ہی بچپن میں وہی کام کیا ہوگا کہ جو اس وقت آپ کر رہے ہیں. ان کی عمر 12 سال کی تھی, کبھی ماں کے پرس سے پیسے نکال دیے, کبھی باپ کے پرس سے پیسے نکال دیے, کبھی بڑے بھائی کے جیب سے پیسے نکال دیے, بچپن میں انہوں نے وہی کام کیے ہوں گے. مگر آج ان کی عمر ہو گئی ہے 30 سال, 35 سال, 40 سال, اور آج وہ خود بڑے پیسے والے بن گئے. اب ان کو پیسے کی ضرورت نہیں, بڑے پیسے والے بن گئے. مگر بچپن میں جو چوری کر چکے تھے, اب اگر وہ اس کا ازالہ کرنا چاہیں کہ بھائی ہم نے اپنے بھائی کے پیسے لے لیے تھے, اپنی والدہ کے پیسے لے لیے تھے, اپنے چچا پھوپھی جس کے بھی پیسے لے لیے تھے, اگر وہ ازالہ کرنا چاہیں تو ازالے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ازالے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جتنے پیسے بھی آپ کو یاد پڑتا ہے کہ میں نے بچپن میں مثلا 1000 روپے چرائے ہوں گے, باپ کے 1000 روپے چرائے ہوں گے, تو آج آپ کو باپ کو وہ 1000 روپے دینے پڑیں گے. البتہ جب باپ کو 1000 روپے دیں تو اس وقت یہ کہنا ضروری نہیں کہ پیسے میں نے آپ کے چرائے تھے, یہ ذرا مشکل بات ہوتی ہے, ہر آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ کہنا ضروری نہیں باپ کے سامنے یا ماں کے سامنے کہ میں نے آپ کے بچپن میں بہت پیسے چرائے لہٰذا یہ میں آپ کو واپس کر رہا ہوں, یہ کہنا ضروری نہیں ہے, یہ کہے بغیر آپ کو پیسے واپس کرنے پڑیں گے. یہ لے لیجئے بس یہ آپ کے ہیں, یا والدہ کو آپ کہہ دیجئے مطلب یہ 1000 روپے آپ کے ہیں, فقط اتنا کہے کہ بھائی وہ پیسے واپس دے دیں گے تو آپ کی پچھلی غلطیوں کا بھی ازالہ ہو جائے گا. لہٰذا جن افراد کے جتنے بھی پیسے نکالے گئے ہیں یا جتنا بھی مالی نقصان پہنچایا گیا ہے, یہ مالی نقصان واپس کرنا یہ لازمی ہے, تب جا کے پچھلی غلطی کا ازالہ ہوتا ہے, ورنہ ازالہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے فقط وہ پیسے نکالنے کے حوالے سے بات کی تھی, ہم نے وہ تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے.
مولانا صاحب, یہاں منظور صاحب نے اس سوال میں ایک پہلو یہ بھی رکھا ہے کہ والد صاحب اسے جیب خرچ دیتا ہے
جی,
لیکن اگر کیا جیب خرچ نہیں دیتا اس صورت میں کیا نکالنا صحیح ہو جائے گا؟
جیب خرچ والے پہلو کو ہم نے اس لیے ٹچ نہیں کیا کہ جیب خرچ دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں, دونوں صورتوں میں بہرحال جیب سے پیسے نکالنا یہ چوری ہے. لہٰذا اگر آپ کو جیب خرچ دیتے ہیں تو پھر آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں, اس کے باوجود آپ ان کی جیب سے پیسے نکال لیں. بھائی جن کی جیب سے ویسے ہی آپ کو پیسے مل رہے ہیں پھر بھی آپ ان کی جیب سے پیسے نکال لیں, تو اگر آپ کو پیسے دیے جا رہے ہیں تو ایک طرح کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو والد اپنے پاس سے پیسے دے رہے ہیں, لیکن اگر وہ نہ بھی دے رہے ہوتے تب بھی ان کی جیب سے خفیہ طور پر پیسے نکالنا جائز نہیں ہوتا, اس کو چوری ہی سمجھا جائے گا.
جی منظور صاحب, ہاں والد صاحب آپ کو خرچ جیب خرچ دے رہے ہوں یا نہ دے رہے ہو, دونوں صورت میں یہ چوری کہلائے گی, لہٰذا آپ آئندہ کے لیے بھی ہوشیار, اگر کسی نے بھی کی ہے تو ہماری یہ گزارش ہوگی کہ آئندہ اس سے ہوشیار رہیں. اب ہم اپنی اگلی کال کی طرف چلتے ہیں.
السلام علیکم, میں لانڈی سے جلوار عرض کر رہا ہوں, کیا اہل کتاب سے متا یا شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟
جرار صاحب نے سوال کیا ہے کہ اہل کتاب سے شادی یا متا کے بارے میں کیا حکم ہے.
انہوں نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں, شادی اور متا. پہلے تو میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں کہ متا بھی شادی ہی ہے, شادی سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. عربی زبان میں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا, نکاح. جسے ہم شادی کہتے ہیں اس کے لیے بھی نکاح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, اور جسے ہم اپنے معاشرے میں متا کہتے ہیں اس کے لیے بھی نکاح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. فقط وہ شادی کی جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے اسے نکاح دائمی کہا جاتا ہے, اور متا کو نکاح منقطع کہا جاتا ہے, مگر دونوں کو نکاح کہا جاتا ہے. اس لیے متا بھی اسلام کے اعتبار سے شادی ہی ہے. ہاں یہ صحیح ہے کہ مسلمان اس معاملے میں اختلاف رکھتے ہیں, مگر یہ اختلاف ایسا اس طرح کا ہے کہ جہاں برادران اہل سنت کے بھی بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ متا بھی شادی ہی ہے, متا بھی نکاح ہی ہے. بہت سارے علماء کی کتابیں آپ دیکھیے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ متا اسلام میں بالکل جائز قسم کا نکاح ہے. اچھا اب جب جائز قسم کا نکاح ہے تو جس طرح سے وہ نکاح کے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں, ان کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. یعنی اسلامی اعتبار سے جو شرائط ہیں, جس طرح سے اس نکاح کے لیے شرائط ہیں اس نکاح کے لیے بھی شرائط ہیں, یعنی متا کے لیے بھی شرائط ہیں. دونوں کے اعتبار سے شرائط کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے, اور شرائط کو پیش نظر رکھ کر جب وہ انجام دیا جائے گا چاہے وہ نکاح ہو یا متا ہو, تب جا کے وہ صحیح بنے گا, اور اس سے پیدا ہونے والے بچے بھی بالکل حلال اور طیب و طاہر بچے ہیں, جس طرح سے نکاح سے پیدا ہونے والے بچے طیب و طاہر و حلال ہوتے ہیں. لہذا اس میں نکاح کے حوالے سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ہاں فرق ہے تو کیا ہے, نکاح دائمی وہ خود بتا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے, نکاح منقطع وہ ایک پیریڈ کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. اب جو آپ کا سوال ہے کہ کیا اہل کتاب سے نکاح اور متا ہو سکتا ہے کہ نہیں, یعنی شادی اور متا ہو سکتا نہیں, آپ کے الفاظ میں ہو سکتا ہے کہ نہیں, اہل کتاب سے ہمارے ہاں جو علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اہل کتاب سے انسان تعلقات پیدا کرنا چاہے, تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ متا کے ذریعے سے تو ان کے ساتھ تعلقات پیدا کیے جا سکتے ہیں, یعنی اہل کتاب سے مدعا تو کیا جا سکتا ہے مگر اہل کتاب سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے. اکثر ہمارے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ نکاح دائمی اہل کتاب سے نہیں ہو سکتا ہے, نکاح منقطع یعنی مدعا اہل کتاب سے ہو سکتا ہے, مگر اہل کتاب سے جو مدعا ہو سکتا ہے اس نے بھی مثلا آیت اللہ سیستانی نے یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ اگر آپ کی بیوی مسلمان ہے اور آپ اہل کتاب سے مدعا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اپنی بیوی کی پرمیشن لینا پڑے گی, یعنی اپنی بیوی کی پرمیشن سے پھر آپ اہل کتاب سے مدعا کر سکتے ہیں, بیوی کی پرمیشن کے بغیر نہیں کر سکتے. ہاں اس میں ایک بات کا میں اضافہ کر دوں کہ اگر فرض کیجیے کسی مسلمان عورت سے مدعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر بیوی سے پرمیشن لینا ضروری نہیں ہے, بیوی کی پرمیشن کے بغیر بھی مسلمان عورت سے مدعا ہو سکتا ہے. لہٰذا اہل کتاب کے حوالے سے اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جب تک کہ بیوی پرمیشن نہ دے اس وقت تک وہ مدعا نہیں ہو سکتا. ہاں اگر کوئی یہ سوال کرے کہ فرض کیجیے اس کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے نہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا, نہ رہے بانس نہ بجے بنسی والا حساب, پھر اس کو کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی پھر ایسا نہیں ہے کہ پھر اپنے باپ سے پرمیشن لے یا اپنی ماں سے پرمیشن لے, نہیں پھر کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, پھر بغیر کسی پرمیشن کے وہ اہل کتاب سے مدعا کر سکتا ہے.
جی جرار صاحب یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا, اب ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں.
السلام علیکم. جی میں اشرف علی گلو منڈل سے بات کر رہا ہوں. ویسے میرا سوال یہ ہے کہ کیا مفتی آباد کو انجام دینے کے لیے پروگراموں اور اشعار اسلام میں شرکت کرنے کے لیے والدین کی رضایت ضروری ہے؟
صاحب یہ اشرف علی صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی آباد اور شاعر اسلامی کو انجام دینے کے لیے والدین کی رضایت ضروری ہے؟
اسلام میں والدین کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ کسی کے لیے قرآن کی اس طرح کی آیت نہیں آئی ہے جس طرح والدین کے لیے آئی ہے. لا تقول لهما اف, یہ جو یہ الفاظ کہ انہیں اف تک نہ کہو, یہ فقط والدین کے لیے آیا ہے. لہذا اسلام کے اعتبار سے والدین ماں اور باپ دونوں کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے, مگر یہ مرتبہ اور مقام ظاہر ہے کہ خدا نے عطا کیا ہے, خدا نے ان کے مرتبہ و مقام کو بڑھایا ہے, تو خدا کے بڑھانے کی وجہ سے ان کا مرتبہ بڑھ گیا. لیکن اگر فرض کیجیے کہ یہی والدین کوئی ایسا حکم دیں کہ جس سے خدا کی نافرمانی ہوتی ہو تو ایسی صورت میں پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی. لہذا والدین اگر کوئی ایسا کام کہہ رہے ہیں کہ جو پروردگار کی دین میں شریعت میں حرام ہے, ایسا اگر کوئی حکم والدین دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں تو والدین کی بات نہیں مانی جائے گی. مثلا اگر ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ حجاب نہ کرو, بھائی یہ دفیانوسی معلوم ہوتا ہے, تمہارے لیے رشتے نہیں آئیں گے, اگر تم حجاب کرو گے تو رشتے آنا بند ہو جائیں گے, اگر اس طرح کی بات ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے تو اب بیٹی پر ماں کی بات ماننا ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ ماں اس وقت خدا کے حکم کے خلاف بات کر رہی ہے. لہذا یہاں ماں کی بات نہیں مانیں گے اور بیٹی کو حجاب کرنا پڑے گا, اس پر پردہ واجب رہے گا. باپ اگر مثلا اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہاری عمر کون سی ایسی ہو گئی ہے جو تم نے اتنی چھوٹی عمر میں داڑھی رکھ لی ہے, جب بڑھاپا آ جائے تو داڑھی رکھ لینا, ابھی داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے, یہاں باپ کی بات نہیں مانیں گے, اس لیے کہ یہاں باپ خدا کے حکم کے خلاف ایک حکم دے رہا ہے. لہذا ایسی صورت میں باپ کے حکم کو نہیں مانا جائے گا. تو جہاں ماں باپ خدا کے حکم کے خلاف کوئی بات کہہ رہے ہوں وہاں تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. مگر واجب اور حرام سے ٹکرانے والی بات اگر کوئی ماں باپ کر رہے ہوں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر ماں باپ واجب چھوڑنے کے لیے کہیں نہیں مانی جائے گی, حرام کرنے کے لیے کہیں نہیں مانی جائے گی ان کی بات. مگر مستحبات کے حوالے سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب ماں باپ کسی بچے کو منع کر رہے ہیں تو منع کرنے کی ان کی کیٹیگری کیا ہے, ڈگری کیا ہے. اگر وہ سرسری طور پر منع کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں, بچہ مستحبات کی انجام دے سکتا ہے, شاعر اسلامی بھی انجام دے سکتا ہے. لیکن جو منع کر رہے ہیں شاعر اسلامی کو انجام دینے کے لیے, مستحبات انجام دینے کے لیے, اس کی ڈگری بہت ایکسٹریم قسم کی ہے. یعنی اگر آپ نے اس عمل کو انجام دیا تو والدین کو اذیت پہنچ جائے گی. اگر جو وہ عمل اسلام کے اعتبار سے مستحب ہے, شاعر اسلام ہے, مگر اس کے باوجود اگر والدین منع کر رہے ہیں اور آپ کے منع کرنے کے باوجود اگر آپ نے وہ کام کر لیا تو والدین تکلیف محسوس کریں گے, اذیت محسوس کریں گے, تو پھر وہ مستحب عمل آپ انجام نہ دیں, پھر وہ شاعر اسلامی کو آپ انجام نہ دیں. اس لیے کہ والدین کو اذیت دینا یہ گناہ کا کام ہے, اور وہ مستحب فقط ایک استحباب کا کام ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ بھی دیں گے تو آپ گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو ایک کو اگر آپ انجام دیتے ہیں تو گناہ میں، ایک کو اگر ایک کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ والدین کی بات کو ترک کر دیتے ہیں تو گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لہذا گناہ سے بچنا یہ اہم ہے مستحبات پر عمل کرنے کے مقابلے میں۔ لہذا ایسی صورت میں اگر والدین کو اذیت پہنچ رہی ہے تو مستحبات کو چھوڑ دیجئے اور والدین کی بات پر عمل کریں۔
جی مولانا صاحب، اس سوال میں جو ہے ایک لفظ ہے شاعر اسلامی،
جی
اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ شاعر اسلامی کیا ہے؟
ہاں، شاعر اسلامی وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسان اسلام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مسلمانوں نے اپنا طریقہ بنا لیا ہے اور ان کے طریقے کے مطابق جو مسلمانوں کا طریقہ بن گیا ہے، جب دوسرے نان مسلم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ مسلمانوں کا طریقہ کار ہے۔ اس میں جیسے مساجد، مسجدیں بنانا، مسجد بنانے میں تعاون کرنا، مسجد کی شاعر اسلامی ہے۔ اسی طرح سے نماز کے اجتماعات کی شاعر اسلامی ہے، یعنی جب جمعہ کی نماز ہوتی ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، تو نان مسلم ان اجتماعات کو دیکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے، یہ مسلمان کرتے ہیں۔ تو جن کو دیکھ کر یہ تاثر پیدا ہو کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے، یہ کام مسلمان کرتے ہیں، تو ایسے کاموں کو شاعر اسلامی کہتے ہیں۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مغربی پروپیگنڈا کے زیر اثر یہ بات نہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مغربی پروپیگنڈا اور مغربی میڈیا اس وقت ایسا طریقہ کار اختیار کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہ ایکسٹریمسٹ کا لفظ استعمال کرتا ہے، مسلمانوں کے لیے وہ دہشت گرد کا لفظ استعمال کرتا ہے، مسلمانوں کے لیے وہ بنیاد پرستوں کے لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو اگر اس قسم کے الفاظ استعمال کرے اور پھر ٹی وی میں مثلا کہیں بم دھماکہ ہوا اور بم دھماکوں دکھائیں، تو بم دھماکوں دیکھتے ہی آج ساری دنیا میں تاثر ابھرتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا ہوگا۔ کہیں بھی بم دھماکہ ہو جائے سب سے پہلے یہی تاثر ابھرتا ہے کہ یہ مسلمانوں نے کیا ہوگا۔ تو اگر بم دھماکے سے تاثر ابھر رہا ہے تو مغربی میڈیا کی وجہ سے ابھر رہا ہے، یہ شاعر اسلامی نہیں ہے بم دھماکے کرنا، اس کا شاعر اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
جی اشرف علی صاحب، مولانا صاحب نے یہ بتا دیا کہ والدین کی بات کب ماننا واجب ہے اور کب ماننا واجب نہیں ہے، اور اس کے علاوہ شاعر اسلامی کے بارے میں بھی وضاحت کے ساتھ بتا دیا، لہٰذا ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں۔
ہیلو، السلام علیکم، میں گرو مندر کی ساجد بات کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب سے میرا سوال تھا کہ یورپی ممالک میں بعض کمپنیاں سروسز دینے کے لیے ان حضرات کو ترجیح دیتی ہیں کہ جو داڑھی منڈے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا اس مقصد کے لیے داڑھی منڈوانا جائز ہے؟ شکریہ۔
مولانا صاحب، یہ ساجد حسین صاحب نے سوال کیا ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ یورپین کمپنیز جو ہے داڑھی منڈے ہوئے شخص کو اہمیت دیتی ہے، تو کیا داڑھی منڈنا جائز ہے؟
این ممکن ہے کہ ایسا ہوتا ہو، اس کی تصدیق تو بہرحال پتہ نہیں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر واقعی مغربی کمپنیاں اس قسم کا کام کر رہی ہیں کہ جو داڑھی منڈوں کو نوکریاں دیتی ہیں اور جنہوں نے داڑھی رکھی ہوتی ہے انہیں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ داڑھی منڈوا کے آئیں تو آپ کو نوکری دیں گے ورنہ نوکری نہیں دیں گے، تو اگر ایسا طریقہ کار ہے تو اس سے تو بظاہر صاف یہی پتہ چل رہا ہے کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ مسلمان اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیں، اور کوئی بھی ایسا راستہ اختیار کریں کہ جس سے مسلمان اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں۔ اگر اس کے پیچھے یہی لاجک ہے، اس کے پیچھے یہی سازش ہے، تو ایسی صورت میں تو کسی صورت میں ان کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ اور ویسے بھی داڑھی کے حوالے سے جتنے بھی، داڑھی کی بات نہیں فقط، داڑھی کے علاوہ اور بھی جتنے اسلام کے واجبات ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر مسلمان کو انجام دینا ہے۔ نماز ہر مسلمان کو پڑھنی ہے، روزہ ہر مسلمان کو رکھنا ہے، حج پر ہر مسلمان کو جانا ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے، فون پر ہر مسلمان کو نکالنا ہے، زکات ہر مسلمان کو نکالنی ہے، یہ سارے واجبات ہیں۔ اگر ان واجبات کو چھوڑنے کا وہ حکم دیں یا حرام کام کرنے کا حکم دیں کہ آپ فلاں میٹنگ میں جائیں وہاں شراب ہوگی مگر آپ بھی شراب پیجیے گا، شراب نہیں پیئیں گے تو ہمارے کسٹمر بھاگ جائیں گے، اگر حرام کام کرنے کا وہ حکم دیں تو ایسی صورت میں ان کی بات نہیں مانی جا سکتی اور ان کی بات خارج قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی کمپنی ایسی ہے کہ جو داڑھی منڈوانے کا حکم دے رہی ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے سازش ہو، بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے سازش ہے، لیکن اگر سازش نہ بھی ہو مگر وہ اپنی کمپنی کے بینیفٹ کی خاطر ایسا کر رہے ہیں, واقعی کمپنی کو پروفٹ دلوانے کی خاطر بھی ایسا کر رہے ہیں, تب بھی ان کی بات نہیں مانی جائے گی. لہٰذا ان کے کہنے پر بھی داڑھی منوانا جائز نہیں ہوگا. ویسے بھی عام حالات میں بھی داڑھی منوانا حرام ہے, اور کمپنی والوں کے کہنے پر بھی داڑھی منوانا حرام رہے گا. اس کے حرام ہونے سے حرام ہونا اس کا یہ ختم نہیں ہو سکتا, چاہے کمپنی والے کہیں یا نہ کہیں. آپ کو بہرحال ایسی کمپنی میں جاب نہیں کرنا چاہیے جو خاص اس پر تاکید کر رہی ہے.
یہ ساجد صاحب, یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا, لیکن مولانا صاحب میں آپ کو ایک سوال اور جو ہے کرنا چاہتا ہوں آپ سے, وہ یہ کہ آج کل جو چہروں کے اوپر مختلف ڈیزائن جو داڑھی کے حوالے سے بنائے جاتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
ہاں, اس سلسلے میں یہ ہے کہ داڑھی کس ٹائپ کی رکھی جائے. تو داڑھی کس ٹائپ کی رکھی جائے, اس میں اگر اس طرح کی داڑھی رکھی جا رہی ہے کہ مثلا کلموں سے لے کے نیچے تک پوری داڑھی آ رہی ہے, تو یہ داڑھی تو سارے علماء کے نزدیک, سارے مجتہدین کے نزدیک داڑھی کہلائے گی. اچھا, اس میں بھی بعض لوگ کبھی کبھار یہ سوال کرتے ہیں کہ داڑھی کتنی بڑی ہونی چاہیے. ہم زیرو نمبر کی مشین لگائیں تو چل جائے گا, ہم ایک نمبر کی مشین لگائیں تو چل جائے گا, ہم چار نمبر کی مشین لگائیں تو چل جائے گا, داڑھی کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ بسا اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ سات قدم سے نظر آنا چاہیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں, چالیس قدم سے نظر آنا چاہیے. تو داڑھی کتنی بڑی ہونی چاہیے, اس سلسلے میں نہ یہ سات قدم والا کوئی جواب ہے, نہ چالیس قدم والا کوئی فارمولا ہے, اور نہ ایک نمبر دو نمبر مشین والا کوئی فارمولا. یہ ایک نمبر دو نمبر کی مشینیں رسول کے زمانے میں تو تھی نہیں, یہ تو بہت بعد میں نکلی. لہٰذا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس سے پہچان ہو سکے کہ یہ داڑھی رکھی یا نہیں رکھی. بس داڑھی کی پہچان کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ طریقہ کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے جائیں تو لوگ یہ کہیں کہ آپ نے داڑھی رکھی ہے, یہ نہ کہیں کہ آپ نے شیپ بڑھایا ہوا ہے. ایک تو شیپ بڑھایا ہوا بھی ہوتا ہے. لہٰذا لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ نے شیپ بڑھایا ہوا ہے, لوگ یہ کہیں کہ آپ نے داڑھی رکھی ہے. اگر یہ کہیں گے کہ آپ نے داڑھی رکھی ہے تو آپ کی داڑھی مانی جائے گی. اچھا, آپ داڑھی رکھی ہے, اس میں اگر آپ نے قلموں سے لے کے نیچے تک پوری داڑھی رکھی ہے تو سارے مجتہدین فرماتے ہیں کہ اس کو داڑھی کہیں گے, یہ داڑھی ہے. مگر فرض کیجیے کہ ایسی داڑھی نہیں رکھی گئی, فرینچ کٹ جسے کہا جاتا ہے, وہ فرینچ کٹ والی داڑھی رکھی گئی ہے, تو وہ داڑھی بھی بہت سارے علماء کے نزدیک صحیح ہے. مثلا آیت اللہ خوئی کے نزدیک وہ داڑھی صحیح تھی, فرینچ کٹ داڑھی رکھ لی جائے وہ داڑھی صحیح تھی. آیت اللہ خمینی کے نزدیک وہ داڑھی صحیح تھی, مگر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں, داڑھی فرینچ کٹ اگر ہوگی تو نہیں چلے گی, کم از کم داڑھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو قلموں سے لے کر پوری نیچے تک آتی ہو. اب قلموں سے لے کے پوری نیچے تک آتی ہو, اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے داڑھی کے سارے بال اوپر سے نیچے تک نظر آئیں, بلکہ اوپر سے نیچے تک اگر فقط ایک پتلی سی لکیر بھی نظر آ رہی ہے تو کافی ہو جائے گا. مگر یہ لکیر نظر آنا ضروری ہے, تب جا کے آیت اللہ سیستانی کی داڑھی بنے گی, ورنہ داڑھی نہیں بنے گی. تو فقط فرینچ کٹ آیت اللہ سیستانی کی داڑھی نہیں ہے. البتہ غالباً رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کی یہاں فرینچ کٹ داڑھی بھی چل جائے گی, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے.
ساجد صاحب, یہ آپ کے سوال کا جواب جو ہے, داڑھی کے تمام احکامات مولانا صاحب نے تفصیلاً دے دیے. ناظرین, آج کا وقت تمام ہوا, لہٰذا اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنا موبائل نمبر دے دیتے ہیں تاکہ آپ کا جو بھی سوال ہو ہمارے حوالے کر دیجئے, اور ہم یہاں پر علماء اکرام جو جدید علماء اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے ان کے حوالے کر دیں گے, اور انشاءاللہ وہ واضح جواب اور تفصیلی جواب آپ کو دے دیں گے. ہمارا موبائل نمبر ہے 0334319131, 0334319131, اور دوسرا موبائل نمبر ہے 0321380855, 0321380855. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qitrat.org. اس کے علاوہ آپ ان سوالات کو ہماری ویب سائٹ میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.qitrat.org. اس کے ساتھ ہی ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو علمی نکات سے مستفید کیا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے آخر میں آپ معصوم کی شان میں کلام سنیں گے. اس سے قبل اپنے میزبان غلام مہدی حکیمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, جہاں بھی رہیے رحمت خدا کے سائے میں رہیے. دعا کرو
دعا کرو کے جوہر کھلے زمانے پر تمام دنیا ہو ایک شیخ کے نشانے پر وہ ساری دل کے خدا موت کے دہانے پر جو غیب میں ہے وہ زادے امام ہو جائے جے گا قلعہ خیبر کفن ہوا کا ملے گا نخاسہ بستر اجل شباتی پھرے لاش مرحبا والسر جو زلف پار علی بے نیام ہو جائے رتن بستا زمین بند کرے گی فراز کا رستہ وہ برسے آج جو درباریوں کو ہو سکتا اگر زبان پہ دشمن کلام ہو جائے اسلام بھی آیا ہوگی نگاہ عدل زمانے کی پاسباں ہوگی پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی ادا ہوگی پڑھے نماز جو حاضر امام ہو جائے الحاد و کفر کچھ بھی نہیں خدا کے دین سے آباد ہوگی ساری زمین ہر ایک طاغر نفس بشر میں ہوگا یقین مقیم شہر کے جاتا قیام ہو جائے
Oh, my God.